الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ تین جمعوں میں اجتماعیات انسانیہ کے جو تین گوشے ہیں ان میں سے ہر ایک کے ضمن میں جو نقطۂ عدل اور نقطۂ توازن اور نقطۂ اعتدال اللہ تعالی نے اپنے دین کے ذریعے سے متعین فرمایا اور نوع انسانی کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عنایت فرمایا اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور میں یہ بھی معین کر چکا تھا کہ تین مسئلے ایسے ہیں کہ جو اس انسانی اجتماعیت کے اعتبار سے نہایت مشکل نہایت پیچیدہ اور اگر انہیں عقل انسانی کے لیے ہی حوالے کر دیا جائے تو لا ینحل ہے، ان کا کوئی حل انسان اپنی عقل سے دریافت نہیں کر سکتا. پہلا پیچیدہ مسئلہ کہ مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن کیا، ظاہر ہے مرد سوچے گا اپنی مصلحتوں کو پیش نظر رکھے گا، عورت سوچے گی وہ اپنی مصلحتوں کو پیش نظر رکھے گی، اور ہر سوچنے والا یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی، لہذا اس کے مابین بھی نقطۂ عدم و توازن کا تعین کرنا عقل انسانی کے لیے محال ہے. دوسرا اہم مسئلہ، پیچیدہ مسئلہ، جس کی پیچیدگی خاص طور پر انڈسٹریل ریولیوشن، صنعتی انقلاب کے بعد انتہائی شدید ہو گئی ہے، وہ ہے سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا نقطۂ اعتدال ہے. تیسرا انتہائی پیچیدہ مسئلہ، جو تمدن کے ارتقاء کے ساتھ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا چلا گیا، جس کے بارے میں کہ میں نے خاصی تفصیل پچھلی تقریر میں بیان کی کہ جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو کیا صورت تھی، جب قبائلی نظام وجود میں آیا تو کیا شکل ہوئی، جب بڑی سلطنتیں اور شہری ریاستیں قائم ہوئیں تو کیا صورت ہوئی، جب بڑی سلطنتیں اور مملکتیں قائم ہوئیں تو پھر اور کیا پیچیدگی بڑھی، اور جدید دور میں یہ تصور جو ہے انسان کا ریاست و سیاست کا وہ کس درجے تک پہنچ چکا ہے. یہ طویل سفر ہے جو نوع انسانی نے طے کیا ہے، اور اس سے فرد اور اجتماعیت کے مابین کیا توازن، افراد کے حقوق کیا ہیں، اور اجتماعی مصلحتوں کو کس حد تک افراد کی آزادی پر قدغن لگانے کا حق حاصل ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو انتہائی پیچیدہ ہے اور اس کا حل بھی عقل انسانی کے لیے ممکن نہیں. پھر آخری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اصلاً اسی معاملے کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے شریعت عطا فرمائی، اس لیے کہ یہاں انسان بے بس ہے. جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے، بنیادی ایمانیات، توحید، معاد، یہاں تک انسان اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں بھی پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ حضرت لقمان وہ پہنچے اور وہاں تک پہنچے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں تک پہنچے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اس حد تک بھی پہنچ گئے کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. لیکن اب ظاہر بات ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد اب انسان کو ان پیچیدہ مسائل کے ضمن میں اللہ کی رہنمائی کی احتیاج ہے. یہی احتیاج ہے جس کو سورہ فاتحہ میں اس طرح ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، گویا کہ وہ ہماری فطرت کی پکار ہے، ہماری عقل کی درخواست ہے اپنے رب کے سامنے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ہمیں ہدایت فرما اس سیدھے راستے کی، وہ سیدھا راستہ جو ہمیں رشد اور کامیابی اور فوز و فلاح سے ہمکنار کرے، جس میں انتہائیں نہ ہوں، جس میں افراط و تفریط نہ ہو، جس میں توازن ہو، عدل ہو، جس میں قسط کا نظام برپا ہو سکے. پروردگار ہم اس کے محتاج ہیں. اور پھر در حقیقت اسی کے جواب میں قرآن جو ہے ترتیب یوں رکھی اللہ نے کہ گویا کہ اسی جو انسان کی درخواست ہے اس کی قبولیت کا ظہور ہوا ہے قرآن مجید کی شکل میں، کہ فرمایا گیا سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہے ہدایت. اب مجھے آج اصل میں گفتگو شروع کرنی تھی گویا کہ اگر ہم وہ مرد اور عورت کے درمیان نظام توازن کو سمجھنا چاہیں تو اس کا عنوان ہوگا اسلام کا معاشرتی نظام یا اسلام کا سماجی نظام. سرمایہ اور محنت کے درمیان نقطۂ عدل کو اگر سمجھنا چاہیں جو شریعت نے معین کیا تو اس کا عنوان ہو جائے گا اسلام کا معاشی نظام. فرد اور اجتماعیت یا فرد ورسس ریاست، سٹیزن ورسس سٹیٹ، یہ ہے اصل معاملہ کہ ایک شہری اور ریاست کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن کیا ہے. اگر اس پر گفتگو ہوگی تو وہ بن جائے گا اسلام کا سیاسی نظام. ایک بات میں نے اس سے پہلے متعدد مرتبہ عرض کی ہے کہ جیسے کہ میں پچھلی تقریر میں بھی بتا چکا، سب سے قدیم مسئلہ ہے مرد اور عورت کا، آدم اور حوا سے چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے. پھر یہ کہ معاشیات کا معاملہ پیدا ہوا وہ اس کے بعد کی بات ہے، پیچیدگیاں اس میں بہت دیر میں پیدا ہوئی، بڑی سادہ سی معیشت تھی. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، خاص طور پر ریاست کا تصور، یہ تو بڑا ہی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. انسان کے فکر اور انسان کی عمرانیات کا ارتقا جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 200 برس پرانا ہے. اس کو سامنے رکھیں گے تو ایک حکمت آپ کے سامنے آئے گی قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھی ہے. اللہ حکیم ہے, حکیم مطلق ہے, اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک معاشرے کا اور عائلی نظام کا اور مرد اور عورت کے درمیان جو معاملہ ہے, جہاں تک اس کا تعلق ہے, نہ صرف قرآن نے اصول دیے ہیں بلکہ تفصیلی احکام دیے ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو شخص قرآن مجید کا ادنا طالب علم ہو وہ بھی جانتا ہے, اور جو طالب علم نہ ہو صرف تلاوت کرتا ہو اسے بھی معلوم ہے کہ کتنے مقامات پر اور کتنی تفصیلات میں جا کر یہ نکاح اور طلاق اور عدت اور خلع اور نہ معلوم کس کس چیز رضاعت, اس کے جو احکام دیے گئے قرآن مجید میں. سورہ بقرہ میں چار رکوع مسلسل اسی پر ہیں, سورہ نساء میں تفصیلی احکام اس پر ہیں, پھر سورہ طلاق اور سورہ تحریم انہی موضوعات پر ہیں, پھر اس سے پہلے سورہ مجادلہ میں یہ احکام آئے ہیں, پھر سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں احکام موجود ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے تفصیلی ڈھانچہ جو دیا گیا ہے وہ معاشرت اور معاشرت کی جو بنیاد ہے وہ رشتہ مناکحت ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان, جس سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے, جس کو گورن کرتا ہے عائلی قانون. تو سب سے زیادہ تفصیلی جو احکام آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے وہ اس عائلی زندگی سے متعلق ہے. پھر معاشرتی زندگی میں وہ ویلیوز کیا ہیں کہ جن کو پروموٹ کرنا مقصود ہے, اور اسلام کے نزدیک وہ ایونز کون سے ہیں کہ جن کا سد باب کرنا ضروری ہے. یہ آپ کو سورہ احزاب میں اور سورہ نور کے اندر تفصیل سے یہ بحثیں ملیں گی, اور سورہ نساء میں یہ تین صورتیں جو ہیں در حقیقت ان موضوعات کے پر قرآن مجید کا یوں سمجھیے کہ سب سے اہم حصہ ہیں. پھر جب اگلی سطح پر آپ آئیں گے معاشیات, تو معاشیات کے ضمن میں قرآن مجید نے اصول بھی دیے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ ایک اصول تھی, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی احکام بھی دیے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, سود حرام ہے, سٹا حرام ہے, ان چیزوں کے بارے میں کچھ احکام بھی آپ کو ملتے ہیں. اسی طریقے سے لین دین, قرض کا لین دین, اس کے سلسلے میں طویل ترین آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ در حقیقت اس قرض کے لین دین کے سے متعلق ہے سورہ بقرہ میں. تو یہ بھی آپ کو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف اصول بھی دیے اور کچھ احکام بھی دیے. البتہ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اس کے لیے صرف اصول دیے, اس میں آپ کو تفصیلی حکم کوئی نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی عمرانیات کے میدان میں نوع انسانی مزید ترقی کر رہی تھی, ابھی ریاست اور حکومت کا تصور جو ہے وہ انسان کے ذہن میں علیحدہ علیحدہ قائم ہی نہیں ہوا تھا, حکومت ہی تک تصور پہنچا تھا جب قرآن نازل ہوا. اس وقت اگر کوئی تفصیلی احکام دے دیے گئے ہوتے, اگر دیے جاتے وہ جو آج کے دور کے لیے ضروری ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت وہ سپر فلوس ہوتے. آج سے 1400 برس پہلے ان کی کوئی اطلاق ان کا نہ ہوتا, اس لیے کہ ابھی تمدن اس سطح تک پہنچا نہیں. اور اگر وہ احکام جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے دے دیے جاتے, تو اس کی مثال تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ایسے ہی ہوتا جیسے کہ چینیوں میں رواج تھا کہ وہ بچیوں کے پیدا ہوتے ہی لوہے کے جوتے ان کے پاؤں میں پہنا دیتے تھے تاکہ پاؤں بڑھے نہیں. یہ ان کے نزدیک نسوانی حسن کا ایک حصہ تھا کہ پاؤں چھوٹے ہونے چاہیے. تو اب بچیوں کے پاؤں میں لوہے کے جوتے پہنا دیے, وہ پاؤں بڑھ ہی نہیں سکتے. تو گویا کہ اس وقت کا تفصیلی حکم دے دے نہ اس نظام ریاست و سیاست سے متعلق, وہ گویا انسانیت کے تمدنی ارتقاء کے پاؤں میں لوہے کے جوتے ڈالنے کے مترادف ہو جاتا. یہ دونوں چیزیں خلاف حکمت ہوتی ہیں. لہذا قرآن مجید نے وہ کیا ہے جو حکمت کے عین مطابق ہے, اور وہ یہ کہ اصول دے دیے اور نوع انسانی کو ان اصولوں کو دے کر گویا کہ چھوڑ دیا گیا کہ اب یہ شعور اجتہاد کے دور میں آ چکی ہے نسل انسانی, اب اس میں اتنی استعداد پیدا ہو چکی ہے کہ ان اصولوں کے مطابق تفصیلی ڈھانچہ یہ خود بنائے, اور اسی کا نام اجتہاد ہے. اور بڑی اچھی اصطلاحات ہیں, مولانا تقی امینی صاحب ہیں ایک علی گڑھ میں رہتے ہیں ہندوستان میں, ان کے مضامین ہمارے حکمت قرآن میں تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں. انہوں نے ان موضوعات پر بہت ہی وقی مضامین تحریر کیے ہیں, اور یہ ان کی اصطلاح ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے ایک مقالہ بھیجا تھا ہماری قرآن کانفرنس کے لیے, تو اس میں ان اصطلاحات کی وضاحت کی تھی کہ شعور نبوت کا دور وہ تو حضور کے ساتھ ختم ہو چکا, ختم نبوت ہو چکی. اب اس کے بعد جو دور ہے وہ شعور اجتہاد کا دور ہے. کہ نبوت نے جو احکام دے دیے اب ان کی روشنی میں آگے انسان جو ہے خود اپنے قدم آگے بڑھائے. اب نوع انسانی اس عہد طفولیت میں نہیں رہی کہ انگلی پکڑ کر اس کو چلایا جائے، بلکہ یہ کہ اب وہ خود اپنا راستہ دیکھے. البتہ اس راستے کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں اللہ نے عطا فرما دی، کتاب اللہ و سنت رسول ہی. اللہ کی کتاب ایک آنکھ ہے اور اللہ کے رسول کی سنت وہ دوسری آنکھ ہے. ان دونوں آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھ اور آگے بڑھ. میرے پیش نظر تو یہ تھا کہ میں سب سے پہلے جو معاشرتی نظام ہے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، پھر معاشی نظام اور پھر سیاسی نظام کے بارے میں. لیکن ایک خاص سبب سے میں اپنی اس ترتیب کو ذرا الٹ رہا ہوں، اور سب سے پہلے آج یہ فرد اور اجتماعیت یا شہری اور ریاست کے مابین جو توازن اسلام نے قائم کیا ہے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ عرصے سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ایک شریعت کے نفاذ کے ضمن میں جد و جہد ہو رہی ہے. یہ جد و جہد شروع ہوئی اول تو یہ کہ چونکہ ضیاء صاحب نے ریفرنڈم جیتا تھا اسلام کے نام پر، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو کسی نہ کسی درجے میں جسٹیفائی کر، جیتا کا لفظ بھی میں نے غلط استعمال کیا، جبکہ مقابلہ تو وہاں تھا ہی نہیں. میں اس کی اصلاح کر دینا چاہتا ہوں اور اپنی اس رائے کو دوبارہ یہاں پہ پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ سب سے بڑا فراڈ تھا جو اس ملک میں 40 سال میں دستوری سطح پر جو فراڈ ہوئے ان میں سب سے بڑا فراڈ وہ تھا. میں اس رائے سے قطعاً پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں. لیکن بہرحال انہوں نے اسلام کا لفظ استعمال کیا تھا تو کچھ ان کی انہیں بھی اپنی اس بات کی لاج رکھنی تھی. کچھ یہ ہے کہ وہ جو انتخابات ہوئے اس میں کچھ علماء کرام بھی اسمبلیوں میں پہنچ گئے، غیر جماعتی انتخابات تھے، اس میں بعض جو بڑی یہاں کی مؤثر سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. بہرحال جو بھی اسباب ہوئے، میں اس وقت اس سیاسی عمل کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا، میں جب اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کھل کر بات کیا کرتا ہوں، اس وقت وہ میرا موضوع نہیں. لیکن ڈی فیکٹو سچویشن یہ ہے کہ کچھ علماء کرام اسمبلیوں میں پہنچ گئے، کچھ علماء کرام جو ہے سینٹ میں پہنچ گئے. اب یہ وہ اسباب ہو گئے جس کے نتیجے میں اس ملک میں دو چیزیں ہوئیں. ایک شریعت، ایک تو ترمیم جو ہے نمی ترمیم، اس میں دستور میں اس کا بل آ گیا اور یہ حکومت کی طرف سے تھا. اس میں بھی ایک پیش قدمی ہوئی ہے شریعت کے نفاذ کی طرف، وہ میں تفصیل سے ایک تقریر میں کر چکا ہوں، وہ تقریر نصاب میں چھپ بھی چکی ہے کہ اس کو بھی میں نے ویلکم کیا تھا. دوسری طرف یہ کہ اس سے اگلا قدم اٹھانے کے لیے دو ہمارے ہاں کے قابل احترام علماء کرام کے جو سینٹ میں پہنچ گئے، دونوں کا تعلق سند سے ہے. ایک اکوڑا خٹک کا جو مشہور دارالعلوم ہے، اس کے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب کے صاحبزادے سمیع الحق صاحب. مولانا عبدالحق صاحب جو ہے وہ تو الیکشن لڑ کر آئے تھے اور وہ تو ہے ایم این اے. ان کے صاحبزادے سمیع الحق جو ہے وہ پھر سینٹ کے اندر منتخب ہوئے، تو یہ دونوں باپ بیٹا وہاں اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں. دوسرے قاضی عبداللطیف صاحب، وہ بھی سرحد سے تعلق ہے، وہ بھی سینٹ میں ہے. تو ان دو حضرات نے ایک بل پیش کیا، وہ بل ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 6 مہینے سے اس ملک کے اندر وہ زیر بحث ہے، اور کچھ مذہبی جماعتوں کا، دینی جماعتوں کا ایک متحدہ شریعت محاذ قائم ہوا ہے. اس شریعت محاذ نے آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً 6 یا 7 جولائی کو ایک مظاہرہ بھی پارلیمنٹ کے باہر کیا تھا. میری اس میں شمولیت محض اتفاقاً ہو گئی تھی. مجھے چند روز کے بعد جانا تھا ایک سفر پر، اور میں کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے اس دن گیا تھا، اور وہ پیر کا دن تھا، تو میرا وہ پہلا پیر ہر مہینے کا، وہ ویسے بھی اسلام آباد کے میں شام کو میرا درس ہوتا ہے ماہانہ، لیکن یہ کہ ویزا لینے کے لیے میں صبح پہنچ گیا تھا، تو اس مظاہرے میں میری بھی شمولیت ہو گئی اور ان حضرات نے میرا اعزاز فرمایا کہ مجھے بھی وہ ٹرک جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے جو رہنما تھے اور قائدین تھے، وہاں مجھے بھی بلا لیا، اور 2-3 منٹ کی میں نے بھی وہاں تقریر کی، اس کی تائید کی. وہاں اگرچہ مجھ سے یہ کہا میں کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے کہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے، میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ نے مجھے تو بلایا ہی نہیں. انہوں نے اس پر بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ ہم نے تو آپ کو دعوت نامہ بھیجا تھا 3 مہینے پہلے. یعنی اصل میں صورت یہ تھی کہ یہ مظاہرہ جو ہوا اس سے 3 مہینے پہلے سے اس کے بارے میں کوئی مشورے ہو رہے تھے، اس کا کوئی دعوت نامہ مجھے بھی یاد آ گیا کہ آیا تھا، اور میں اس وقت کسی بیرونی دورے پر تیار تھا، باب رکاب تھا، تو وہ میری توجہ میں نہیں آ سکا، تو میں نے اپنا قصور تسلیم کر لیا. اب وہ جو متحدہ شریعت محاذ جو ہے اس کی ایک تشکیل ہو گئی اور اس تشکیل کا اب جو عملی معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے شہر میں 26 تاریخ کو اسی مہینے کی غالباً وہ اتوار کا دن ہوگا، 24 کو جمعہ ہے اور 26 کو اتوار ہے، تو ایک بہت بڑا کنونشن ہو رہا ہے اس متحدہ شریعت محاذ کے تحت. اس کے لیے کچھ انتظامی جو کمیٹیاں بنی ہیں اس میں انہوں نے مجھے بھی شریک کیا، میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور میں اسی کی مناسبت سے آج اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کا معاملہ جو ہے وہ کس اہمیت کا حامل ہے. اس پہلو سے چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہے اسلام کے سیاسی نظام کے ساتھ، نظام حکومت کے ساتھ، تو میں نے یہ ترتیب اس لیے بدلی ہے کہ سب سے پہلے سیاسی نظام کے بارے میں بات کروں. اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ اس کے ضمن میں اگر میں اس کو ایک جملے میں سمو دوں تو وہ ایک جملہ کفایت کرے گا. اسلام کا سیاسی نظام یا نظام ریاست یہ ہے کہ جس قدر بھی اعلی ترین جمہوری اقدار اور ویلیوز کا آپ تصور کر سکتے ہیں جن تک کہ آج تک نوع انسانی پہنچی ہے، ان سب کو اپنے ذہن میں رکھیے. اعلی ترین جمہوری اقدار جہاں تک کہ نوع انسانی کی رسائی ہوئی ہے وہ سب کے سب اسلامی نظام میں موجود ہیں، سوائے ایک فرق کے کہ جدید تصور یہ ہے کہ انسان اپنا حاکم خود ہے، لہذا قانون سازی کا اختیار مطلق ہے، جو چاہے وہ قانون بنائے، جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرائے، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرائے. اگر وہ کثرت رائے سے چاہے شراب کو حرام ٹھہرا دے، پابندی عائد کر دے، کثرت رائے سے چاہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہ رکھے، اگر وہ کثرت رائے سے چاہے تو پروسٹیٹیوشن کو لیگلائز کر دے، اور ہو رہی ہے پروسٹیٹیوشن لیگلائز. اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مغرب میں وہ یہ ہے کہ داشتائیں جو ہیں ان کو بھی قانونی ایک سٹیٹس دیا جائے گا اور انہیں بھی انسان کی وراثت میں حصہ دار بنایا جائے گا. معلوم ہوا پروسٹیٹیوشن لیگلائز، اس لیے کہ انسان کے حقوق جو ہیں وہ بالکل وہ یہ انسان کا اختیار جو ہے تشریح کا، میں تشریح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، شریعت سازی، یہ شریعت سازی ہے نا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا کس چیز کی اجازت ہے، کس کون سی چیز ممنوع ہے، یہی تو شریعت ہے. تو گویا کہ جدید تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا حاکم خود ہے اور وہ کثرت رائے سے جو قانون چاہے بنا لے، بس اس کی نفی کر دیجئے. اور اس کی نفی بھی یہ نہیں ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو یہ اختیار دیتا ہے اسلام، قطعاً نہیں. انسانوں میں تو حاکم و محکوم کا تصور ہی نہیں، کوئی انسان حاکم ہو کوئی محکوم ہو، یہ تو تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. اسلام تو اس تصور کو قریب نہیں پھٹکنے دے سکتا، تمام انسان برابر ہیں، سب محکوم ہیں، لیکن کس کے؟ صرف اللہ کے، حاکم صرف اللہ ہے. تشریح کا جو حق ہے مطلقاً، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار مطلق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اور اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں رسول، ایک دور میں حضرت موسیٰ تھے، وہ شریعت موسوی کہلاتی ہے. اللہ کی حاکمیت کے تحت اس کی جو شریعت جو حضرت موسیٰ کے ذریعے نوع انسانی کو ملی وہ شریعت موسوی ہے. اللہ کی حاکمیت کے تحت جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی وہ شریعت محمدی ہے. تو یہ ہے اصل میں ایک ایکسیپشن، باقی جو اعلیٰ ترین تصورات ہو سکتے ہیں. دور جدید کی جو اعلیٰ ترین جمہوری ریاست ہو سکتی اس کا تصور کیجئے. آپ امریکہ کا تصور لائیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں، برطانیہ کا تصور لائیے کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ دو ہی نظام ہیں، اس جمہوریت کے دو نظام ہیں، ایک صدارتی نظام ہے، ایک پارلیمانی نظام ہے. صدارتی نظام میں زیادہ اختیارات جو ہے وہ ایک فرد کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور وہ جو ہے پارلیمنٹ کا ہر وقت محتاج نہیں ہوتا، نسبتاً زیادہ اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام چلاتا رہتا ہے. جبکہ پارلیمانی نظام میں جو پارلیمنٹ ہے، جو ہاؤس ہے، اس کے ارکان پر سارا دار و مدار ہے، وہ چنتے ہیں کسی کو پرائم منسٹر، وہ پرائم منسٹر اسی وقت تک رہ سکتا ہے جبکہ اسے اکثریت کا اعتماد حاصل ہو، لہذا اسے کافی توجہ صرف کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کو جوڑ کر رکھنے کی. جبکہ صدارتی نظام میں وہ اتنا محتاج نہیں ہوتا، تو اتنی توجہ نہیں ہوتی، وہ نظام کو چلانے پر زیادہ اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے اپنی توجہ مرتکز کر سکتا ہے، جبکہ پارلیمانی نظام میں وزیر اب آپ کو معلوم ہے، نواز شریف صاحب کو کتنی محنت اس وقت صرف کرنی پڑ رہی ہے یہ مینڈکوں کی پسیری جو ہے اس کو سنبھال دیں، اس لیے کہ چونکہ جماعتی بنیاد پر تو الیکشن لڑا نہیں تھا، غیر جماعتی الیکشن تھا، اب اس میں جا کر بعد میں ایک جماعتی تشکیل ہوئی ہے تو انہیں تو ہر وقت فکر رہتا ہے کہ کوئی اگر ذرا سے بھی چند لوگ ناراض ہو گئے تو میری اکثریت ٹوٹی ہو، میری وزارت ٹوٹ گئی۔ یہ ہے اصل میں دو نظام، میں ان میں سے اس وقت کسی کی ترجیح یا کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو نظام، ایک نظام کا اس وقت اہم ترین نمونہ دنیا میں، ایک عظیم مملکت ہے اس میں کیا شک ہے، سپر پاور ہے امریکہ، وہ پریزیڈینشل سسٹم ہے، ایک نظام کا چونکہ طویل ترین پارلیمانی روایات جو ہیں وہ برطانیہ کی، لہذا دوسرے نظام کا جو بھی اعلیٰ ترین نمونہ کہیں گے وہ برطانیہ ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں نظاموں کو اسلام غلط نہیں کہتا، کہیں حرام نہیں کہتا، کوئی بھی نظام آپ بنا لیجیے، اس نظام کے بارے میں اسلام نے حلت و حرمت کا کوئی فیصلہ نہیں دیا، آپ کو آزاد چھوڑ دیا، اور جہاں اسلام کا فیصلہ نہ ہو وہ مباحات کا درجہ ہے، وہ آپ جو چاہیں بنا لیں، وہ اللہ نے آپ کی آزادی پر چھوڑ دیا ہے، بس ایک چیز کا اس میں اضافہ ہو جائے اور وہ چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرنے کا حق حاصل نہیں، یعنی جدید تصور ریاست جو ہے اس کو یوں سمجھیے کہ تین آرگنز اس کے آج مانے جاتے ہیں، اور میں آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ تمدنی ارتقاء کے اس عمل کو ہم ڈس اون نہیں کر سکتے، یہ بھی اسی طرح کا ارتقاء ہے جیسا مادی ارتقاء ہوا ہے، مادی ارتقاء ہے کہ آج آپ گھوڑوں اور اونٹوں کی بجائے ریل گاڑیوں پر، ہوائی جہازوں پر سفر کر رہے ہیں، یہ مادی ارتقاء ہے، سائنس کا ارتقاء ہے، اسی طریقے سے جہاں فزکس اور کیمسٹری اور ان تمام مضامین کے اندر آپ نے ارتقاء کیا اور فطرت کی جو خابیدہ قوتیں تھیں ان کو دریافت بھی کیا اور پھر ان کو استعمال میں لائے، اور یہ چیز کوئی حرام کا معاملہ نہیں ہے، ہر شخص ہم میں سے اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اسی طرح تمدنی ارتقاء سے جو ادارے وجود میں آئے ہیں جہاں تک انسان کی رسائی ہوئی ہے، ان کو بھی تو آپ آج سوشل سائنسز کہتے ہیں، ایک فزیکل سائنسز ہے، ایک سوشل سائنسز ہے، فزیکل سائنسز میں آپ کی فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اور مختلف بایولوجی ہے، زوالوجی ہے، باٹنی ہے، چلتے جائیے، اسی طریقے سے سوشل سائنسز ہیں، پولیٹیکل سائنس ہے، سوشولوجی ہے، اکنامکس ہے، یہ تمام چیزیں سوشل سائنسز ہیں، ان سوشل اس ارتقاء کا جو عمل ہے اس کو ڈس اون کر دینا بھی در حقیقت انسان کا اس پوری جو تاریخ ہے اس کے بہترین ثمرات سے اپنے آپ کو محروم کر دینا ہے، وہ چیز چلنے والی نہیں ہوگی، لہذا آج کا جو تصور اسے ذہن میں رکھیے کہ ریاست کے تین آرگن ہیں، اصل سے ریاست ہے حکومت نہیں، ریاست کے تین بڑے بڑے شعبے سمجھ لیجئے، اعضا سمجھ لیجئے، آرگنز کا ترجمہ اعضا ہو جائے گا، ایک ہے لیجسلیچر جو قانون سازی کرتی ہے، وہ قانون جو ہے پھر اس کی تنفیذ ہوتی ہے، اس کے مطابق نظام چلتا ہے، ایک ہے ایگزیکٹو وہ ہے حکومت، اس کے تحت پورا نظام جو ہے حکومت کا، وہ انتظامی مشینری ہے حکومت کی کہ جو اس کے تحت آ جائے گی، اور تیسرے ہے عدلیہ، اور اب یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ عدلیہ کسٹوڈین ہوتی ہے، ہائیسٹ عدلیہ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے دستور کی، دستور میں جو چیزیں عوام کے لیے طے ہے کہ ان کے یہ حقوق ہیں، اگر ایگزیکٹو جو ہے جو انتظامیہ ہے ان حقوق پر کہیں کوئی دست درازی کرے گی تو وہ افراد کو حق حاصل ہوگا کہ وہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائیں کہ جناب میرا فلاں حق ہے جو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے مجھے دیا ہے، اور فلاں کمشنر صاحب یا ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے انہوں نے میرے اس حق کو سلب کیا ہے، تو مجھے میری داد رسی کی جائے اور مجھے میرا حق دلوایا جائے، یہ تین چیزیں ہیں کہ جن پر آج جو ہے ریاست کا پورا نظام جو ہے وہ چلتا ہے، اب یہ سمجھ لیجئے کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر یہ چیز پرووائڈڈ ہو کہ اس ملک میں حکومت جو ہے وہ اللہ کی ہے، حکومت الہیہ جس کو ہم نے کہا تھا، جس کے لیے کہ ابوالکلام آزاد مرحوم نے، مولانا مودودی مرحوم نے اور علامہ عنایت اللہ مشرقی مرحوم نے، انہوں نے اصطلاح استعمال کی حکومت الہیہ، یا جس کے لیے بائبل کی اصطلاح میں نے آپ کو دی تھی کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمان کی حکومت زمین پر، قرآن مجید کی اصطلاحات اقامت دین، اور غلبہ دین، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اور اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو، یہ قرآن و سنت اسلام. تو ان سب کا مفہوم کیا ہے؟ کہ وہ حکومت اللہ کی ہے، اقتدار مطلق اللہ کا ہے، ہم سب محکوم ہیں، ایک دوسرے کے نہیں، کوئی کسی کا نہیں، سب کے سب اللہ کے محکوم ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، یہاں پر جو آخری اختیار ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہم بحیثیت مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نمائندے حضور سے پہلے وہ تھے، شریعت موسوی چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. حضرت عیسیٰ بھی یہ فرما کر گئے تھے کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا ہوں، نہ میں پچھلی شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ شریعت موسوی نافذ رہے گی. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، لا جو ہے شریعت وہ برقرار رہے گی. بہرحال یہ دو چیزیں اگر معین ہو جائیں دستور میں کہ حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے نمبر ایک، نمبر دو یہ کہ یہاں کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی جو کتاب و سنت کے منافی ہو، تو یہ کل کا کل یہ دو تقاضے جو ہیں وہ اسلامی ریاست بنا دیں گے اس کو، چاہے یہ پارلیمانی نظام ہو، چاہے یہ صدارتی نظام ہو، چاہے یہ کانفیڈرل ہو، فیڈرل ہو، یونیٹری ہو، کوئی نظام ہو آپ بنا لیجئے، لیکن یہ دو چیزیں اس کے اندر رکھ، اور پھر یہ ہو وداؤٹ اینی ریزرویشنز، استثناءات نہ ہو کہ اس گوشے میں یہ بات نہیں چلے گی، اس گوشے میں ہم اپنی مرضی چلائیں گے. تو یہ تقسیم جو ہے دین کی، الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین ہی کے ٹکڑے کر دیے، کہ دین کا ایک حصہ اللہ کے حوالے، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا، اگر یہ آپ کریں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان بغاوت ہے، اور اگر برا نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، عدم اعتماد کا ووٹ ہے کہ اس گوشے میں شاید اللہ تعالیٰ سے کوئی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، صحیح حکم ہمیں نہیں دے سکا، اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا کہ انسان کا نظام اتنا پیچیدہ ہو جائے گا اور اس کے لیے وہ حل ہمیں نہیں دے سکا، ایسی ہمارے اوپر پابندیاں لگا دیں جس کے تحت کہ ہم اس دنیا میں چل ہی نہیں سکتے. یہ منطقی نتیجہ ہے. جس گوشے میں بھی آپ استثناء کا عمل دخل کریں گے، گویا کہ اس گوشے میں آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز ہمارے ایمان کے منافی ہو جائے گی. میں وہ آیہ مبارک آپ کو بارہا سنا چکا ہوں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. اس زمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں تک دستور کی پروویژن کا تعلق ہے، ایک دفعہ کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت در حقیقت ہمیں وہ پوری دفعہ عطا فرما دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اندر اندر تمہارا حق ہے، دائرہ کھٹ گیا ہے. میں نے مثال بھی دی تھی حضور کی ایک حدیث کے حوالے سے کہ اگر آپ جیسے کہ گھوڑے کو باندھ دیں، 100 گز کی رسی جو ہے اس سے کھوٹے سے باندھ دیں، تو 100 گز کا جو ہے وہ ریڈیس کا نصف قطر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس میں گھوڑا آزاد ہے. 50 گز پہ بیٹھ جائے، 25 گز پہ لوٹ لگائے، 75 پہ چلا جائے، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، ہر جگہ پر اسے آزادی ہے، لیکن 101واں گز نہیں آ سکتا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں. یہی مثال حضور نے دی کہ مثل المومن کا مثل الفرس فی آخیتہ ہی، مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھوٹے سے بنا ہوا ہے. یہ جو 100 گز کا نصف قطر کا جو ایک آیا ہے سرکل وجود میں آیا ہے دائرہ، اس میں گھوڑا آزاد، اس سے باہر پابند. یہ پابندی اور آزادی کا حسین ترین امتزاج ہے. تو شریعت نے بھی یہ نہیں کیا ہے کہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی جب تک کہ اس کو تم کتاب و سنت سے ثابت نہ کرو. یہ ہوتا تو قانون سازی کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا. بات یوں کہی گئی ہے کہ کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا جو کتاب و سنت کے منافی ہو، یعنی 100 گز سے آگے نہیں جا سکتے، 100 گز کے اندر اندر تم اب آزاد ہو. یہاں کثرت رائے سے طے کر لو، کوئی حرج نہیں، یہاں تمہاری اکثریت جو طے کرے اس کے مطابق نظام بنا لو. تو یہ نہ سمجھیے کہ اسلامی ریاست میں لیجسلیشن کا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے، قانون سازی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، بڑا وسیع دائرہ ہے قانون سازی کا، جہاں حد آ گئی وہاں رکنا ہوگا، جہاں اللہ کے اور اس کے رسول کا واضح حکم آ گیا بس وہاں رک جانا، اس کے اندر ساری آپ جو ہے قانون سازی کریں گے۔ میں اس سے پہلے کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں، آج کل حکومتوں میں سب سے بڑے مسئلے بجٹ کے ہوتے ہیں، ایلوکیشن کے ہوتے ہیں، اب ان چیزوں کا کتاب و سنت کے اندر تو آپ کو کوئی حکم نہیں ملے گا، اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہے ٹیکسیشن کس طرح چلانی ہے، نظام کیسے چلانا ہے، کن لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ ڈالنا ہے، کن طبقات کو چھوٹ دینی ہے، یہ سارے معاملات، اور تعلیم پہ ہمارا کتنا خرچ ہوگا، مزید نئی سڑکیں بنانے پہ کتنا خرچ ہوگا، ڈیفنس پہ کتنا خرچ ہوگا، اصل چیزیں تو یہ ہوتی ہیں بیٹھ کر جو طے ہوتی ہیں۔ فارن پالیسی کے معاملات ہیں، کس سے دوستی کرنی ہے، کس کی طرف جو ہے ہمیں پیش قدمی کرنی ہے، کس کے معاملے میں ذرا ہمیں ریزرو رہنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں داخلی اور خارجی، ان میں سے کوئی چیز کتاب و سنت کا کوئی واضح حکم اپنے اندر جو ہے اس کے اندر پابندی لگانے والا نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کے پاس کھلی اجازت ہے، آپ کثرت رائے سے طے کریں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں سے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی آپ نے کی تو یہ در حقیقت ایک حکم کی نفی کر دینا بھی کل کی ریجیکشن ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی چیز کا انکار کیا تھا نا، مانعین زکات نے صرف زکات کا، نماز کا انکار نہیں کیا، کلمہ شہادت کا انکار نہیں کیا، کوئی نیا کلمہ اپنا وجود میں نہیں لائے، کوئی نئی نبوت کے وہ قائل نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ اعلان جنگ اور ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ قتال کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ یہ دین ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے، ایک کل ہے، اس کل میں سے ایک چیز کو بھی نکال دیں گے تو پھر اب وہ دین کے لفظ کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ وہ تو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفاع ہو جاؤ، یہاں پر کوئی پرسنٹیج کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا اللہ کے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ صرف ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے، میں پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں اگرچہ میری بات نے یہ پہلے بات آ چکی ہے کہ جو اعلیٰ ترین معیارات ہیں جمہوریت کو ان کو اپنے ذہن میں لے آئیے، وہ سارے معیارات جو ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں، اس کے اندر کہیں بھی کوئی کمی نہیں کی ہے کتاب و سنت سے۔ حریت ہے، آزادی ہے، اس آزادی پر ریاست کوئی قدغن نہیں لگا سکتی، قدغن جو لگائی ہے اللہ نے لگائی ہے، تم سود نہیں لے سکتے، یہ کوئی ریاست کا حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے، سٹا نہیں کھیل سکتے، یہ کوئی ریاست اور کسی لیجسلیٹر انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تمہاری آزادی جتنی اللہ نے گارنٹی کی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی حکومت جو ہے کوئی قدغن لگاتی ہے کہ جو کتاب و سنت کے منافع ہے، آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں۔ حریت کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو آزادی کا تصور آج نوع انسانی کے پاس ہے، یہ میگنا کارٹاز اور یہ بل آف رائٹس، دنیا میں جتنے بھی یہ لوگوں نے اپنی جدوجہد کے ذریعے سے جو حقوق حاصل کیے، وہ تمام حقوق اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے حوالے سے اسلامی ریاست میں شہریوں کو حاصل۔ یہاں تک تو حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یہ ہے کہ کسی شبے میں کسی اس آپ کے زمانے میں کسی شخص کو ذرا ڈیٹین کر لیا گیا، جسے آپ کہتے ہیں ڈیٹینشن، اس کو جدید دور کی اصطلاح میں پریونٹیو ڈیٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے پڑوسی نے آ کر حضور سے سوال کیا، میرے پڑوسی کو کس جرم میں پکڑا گیا ہے؟ حضور نے ذرا اعراض فرمایا، کوئی مصلحت میں نہیں ہوگی بات، اس نے دوسری طرف آ کر پھر سوال کیا، حضور نے حکم دیا اس کو چھوڑ دیا جائے، حالانکہ یہ حضور کا فعل تھا، یہ کسی عام انسان کا معاملہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ جو روایات آپ کو قائم کرنی تھی، یہ روایات یہ تھی کہ کسی شخص کی آزادی کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا جب تک کہ آپ کے پاس ثبوت موجود نہ ہو۔ ثبوت ہے تو آزادی پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اسے گرفتار کریں گے، اسے جہاں ڈیٹین کریں سزا دیں، لیکن ثبوت کے بغیر کسی کو کسی کی آزادی جو ہے اس سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنے بھی انسانی حقوق کا تصور ہے، میں وہ شعر پھر آپ کو سنا رہا ہوں، بارہا میں نے آپ کو سنایا علامہ اقبال کے یہ دو شعر کہ ہر کجا بینی جہان و رنگ و بو، جا کے از خواہش از خاکش برو یا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس یا حروض اندر تلاش مصطفیٰ۔ اسی طریقے سے جہاں تک کہ عدالتی نظام کا تعلق ہے، بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جدید جو عدالتی نظام ہے بنیادی طور پر اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، غلط ہم ہیں، ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، ہم جھوٹے حلف اٹھا لیتے ہیں، ہم وہ سارے کاروبار کرتے رشوتیں دیتے ہیں، ہم اگر عدلیہ کو خریدنے پر اتر آئیں گے تو نظام بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ نظام بھی بدنام ہو کر رہ جائے گا. اصل میں اس نظام میں خرابی نہیں ہے، یہ جتنے اصول ہیں اس نظام کے وہ محمد الرسول اللہ کے عطا کرتا ہوں. یہ اصول جو آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ شک کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا، ملزم کہیے تو ملزم نہیں، عربی زبان میں ملزم کے معنی ہے الزام دینے والا، اور ملزم کے معنی ہے جس پر الزام لگایا گیا ہو، ویسے غلط العام میں آپ اسے ملزم کہتے ہیں. تو جو بھی ملزم ہے آپ کے اس غلط العام کے مطابق، اور اصلا جو ملزم ہے شک کا فائدہ اس کو پہنچے گا. یہ آج کا اصول ہے عدالت کا، اور صحیح ہے، اس لیے کہ سزا دی جا سکے گی واضح اور صریح ثبوت کے بعد، صرف شک اور گمان کی بنیاد پر سزا نہیں دیا سکتی. حضور کا اپنا فرمان ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں دینی. یہ کتنا بڑا اصول ہے محمد الرسول اللہ. ویسے یہ کہ شریعت محمدی نے یہ کیا ہے کہ پھر جو پکڑ میں آ جائے اس کی سزا بہت سخت ہے. اس سختی سے در حقیقت ایریڈیکیشن کرائم کا کیا گیا ہے. زنا اگر ثابت ہو گیا شادی شدہ عورت یا مرد کا، سنسار کیا جائے گا یا کی جائے گی، اس سے زیادہ سخت سزا کا تصور نہیں کر سکتے. ایک سنسار کا واقعہ ہو جائے آپ کا معاشرہ پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سزا اور اسے دیکھیں لوگ کھڑے ہو کر اور پتھر مار مار کر ایک شخص جو ہے اس کو ختم کیا جائے، بڑی سخت سزا. چوری ثابت ہو گئی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اب وہ معاشرے میں گھومے گا ہمیشہ کے لیے اشتہار لے کر کہ یہ شخص چور تھا کسی وقت اور اس نے چوری کی تھی. تو کون شخص ہے جو اتنا بڑا رسک لینے کو تیار ہوگا؟ تو جس پر جرم ثابت ہو جائے اسے سخت ترین سزا دے. لیکن اس سے پہلے عدالت کا نظام در حقیقت کیا ہے؟ ثبوت جرم کا معاملہ ہے نا. تو اگر صرف شک کے درجے میں ہے تو 100 مجرم بھی چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں، کسی بھی غیر مجرم کو، کسی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے گی. اسی طرح یہ اصول حضور نے انیشیٹ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک فریق کی بات سن کر تم فیصلہ نہیں کر سکتے. ایکس پارٹی ڈیسیژن. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے نوٹس بھیجے، آپ نے بلایا، آپ نے طلب کیا، لیکن یہ کہ فریق کے ثانی نہیں آ رہا وہ ایک آخری صورت ہے. لیکن یہ کہ یہ اصول جو ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس کا کہ ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یہ بھی محمد الرسول اللہ کا عطا کردہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو در حقیقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کے اعلیٰ ترین اصول، اسی طریقے سے حقوق انسانی کا اعلیٰ ترین تصور، یہ سب عطا کردہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا دین ہے جو گارنٹی کرتا ہے یہ تمام حقوق. تو فرق صرف کہاں آئے گا کہ حاکم مطلق صرف اللہ ہے اور اس کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے رسول ہیں، لہذا اس ملک میں کوئی قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے منافی نہیں کی جا سکے گی. یہ تین چیزیں طے ہو جائیں تو وہ ریاست اسلامی ہوگی. اعلیٰ ترین ریاست بنائیے، اعلیٰ ترین آپ حقوق دیجئے، اعلیٰ ترین عدلیہ کا نظام بنائیے. قانون جو ہے جہاں طے ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ طے شد، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی. اس کا اگلا دائرہ جو ہے، جو کھلا ہوا ہے آزادی کا دائرہ، اس میں آپ کثرت رائے کے ساتھ قانون سازی کیجیے. یہی وجہ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا پاکستان میں ارتقا ہوا ہے ان معاملات میں. ہم افسوس کرتے ہیں اور وہ افسوس ہمارا بجا ہے کہ بہت سلو پروسیس ہوا ہے. اس تاخیر کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے. اس تلافی کی وجہ سے ملک دو لخت ہو چکا ہے. اس تلافی کی وجہ سے اب عصبیتیں ابھر کر اس درجے کو پہنچ چکی ہیں کہ ہم ایک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہوئے، کچھ معلوم نہیں کہ کب وہ دہانا جو ہے وہ پھٹ جائے اور ملک جو ہے اس کے ٹکڑے ہو کر رہ جائے. سندھ میں وہ سب سے بڑا جو ہے آتش فشاں کا دہانا اصل جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر بن چکا ہے. میں نے 4 سال پہلے خط لکھا تھا ضیاء الحق صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا. آپ ان گزشتہ 4 سالوں میں جس طریقے سے کہ وہ صورتحال ساری نکھر کر، اب تو ہر اندھا شخص بھی دیکھ سکتا ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. یہ صورتحال سب میرے نزدیک منطقی نتیجہ اسی کا کہ کوئی اس میں ہماری طرف سے کوئی جو پیش قدمی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، لہذا اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ ہمارے ملک اور قوم اور وطن کے اندر پیدا ہوتے چلے گئے اور اس نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی. اس کے باوجود میں عرض کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ارتقا پیش قدمی ضرور ہوئی ہے. مثلا سب سے پہلے قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس نے طے کر دیا کہ حاکمیت مطلقہ اس ملک کے اندر صرف اللہ کی ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اگرچہ اس وقت بھی موجود تھے ہماری پارلیمنٹ، اولین پارلیمنٹ، جس وقت یہ قرارداد مقاصد پاس ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آج ہمارے سر ہماری گردنیں شرم سے جھک گئی ہیں، آج ہم متمدن اور مہذب دنیا کو اب جو ہے وہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، کہ اس دور میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اس دور میں بیسویں صدی کے اس نصف پر آ کر اور ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے. پھر اس کے بعد جب بھی کوئی دستور ہمارا بنا ہے اس میں یہ جو دفعہ آ گئی ہے، یہ دفعہ چاہے وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں رہی لیکن کوئی شخص بھی پھر اس دفعہ کو نکالنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. جو دستور بنا اس کے اندر وہ دفعہ رہی، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، وہ آج تک چلی آ رہی تھی. لیکن یہ کہ اس دفعہ کو آپریٹو نہیں کیا گیا تھا. جب یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تو بھٹو صاحب کچھ آمادہ ہوئے تھے، وہ اس کے لیے کچھ وقت معین کرنا چاہتے تھے کہ اتنے عرصے کی مہلت دے دو کہ اس کے اندر اس دفعہ کی ہم پوری تکمیل کر دیں گے. اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آئے ہیں انہوں نے تھوڑی سی پیش قدمی کی، کچھ شرعی عدالتیں قائم کی اور ایک شرعی عدالت جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ کے لیول پر اور ہائی کورٹ کے لیول پر یہ بنائی. لیکن اس کے اندر وہ سب سے بڑا جرم جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ دین کے حصے بکھرے کر دیے. کچھ حصوں میں تو اس شریعت کورٹ کو جو ہے وہ جورسڈکشن حاصل ہے، کچھ میں وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے اس کے لیے معاملہ کہ وہ اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتی. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ایک اس کے اندر پیش قدمی تھی نا، اگلا قدم اٹھا ہے اور اگلا قدم جو بھی اٹھتا ہے یہ جان لیجئے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اسے ریورس کر سکے، چاہے ان کے اپنے ذاتی خیالات کچھ بھی ہو. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری قوم کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، پوری قوم کی جو ایک اجتماعی جو ارادے کا ظہور ہوا ہے اس اقدام کی شکل میں اس کو واپس لینا آسان نہیں ہوتا. لہذا یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں. اب ایک تو پیش قدمی یہ ہوئی کہ قرارداد مقاصد اور دستور کا حصہ بن گئی، پہلے وہ صرف پری ایمبل تھا اب وہ حصہ ہے. دوسری پیش قدمی یہ ہوئی کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ دائرہ جو ہے وہ شریعت کا عمل دخل وہ شریعت کورٹ کے ذریعے سے ہوا. اس کے بعد یہ اگلا قدم تھا جس کو میں نے ویلکم کیا تھا، یہ آج سے غالباً چھ مہینے پہلے کی بات ہے، کہ یہ جو نئی ترمیم ہے ہم اسے بھی ویلکم کرتے ہیں کہ اس میں مزید پیش قدمی ہوئی ہے، شریعت کورٹ کے دائرے کو وسیع کیا گیا، کم سے کم آئلی قوانین اس میں پورے کے پورے لے آئے گئے، اگرچہ وہ مالی معاملات کو اس کے اندر بڑا ایمبیگوس رکھا گیا ہے بہت مبہم انداز میں، لیکن یہ کہ کم سے کم ایک قدم اور آگے بڑھا. آئلی قوانین کے جو پہلی اینٹ ہے اسلام کے ان نظام اجتماعیت کی، یہ میں عرض کر چکا ہوں، اجتماعی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ مناکحت سے، یہاں سے خاندان وجود میں آئے گا اور یہیں سے پھر معاشرے کی داغ بیل پڑے گی. اس کے لیے کم سے کم یہ کہ نئی ترمیم جو ہے اس نے اس کے لیے اس کو شریعت کے دائرے کے اندر شریعت کورٹ کے حیط اقدار کے اندر لایا. اب یہ جو بل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور اس کا پاس ہونا لازم ہے، اس لیے کہ یہ اس کا اب لاجیکل جو ہے نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے. اس کو کچھ لوگ جو ہے اپوز کر رہے ہیں اور میں آج صبح غور کر رہا تھا تو میرے سامنے یہ بات آئی ہے جو میں بغیر کسی معذرت کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر کسی کو بری لگے تو لگے، جو حق ہے اس کو بیان کرنا ہے. اس کی مخالفت صرف دو قسم کے لوگ کر رہے ہیں، یا تو وہ لوگ جو خالی سیکولر ذہن کے نمائندے ہیں، وہ کوئی بھی ہوا کریں، وہ کسی بہت اونچی جو مسند ارشاد ہے چاہے اس پر بیٹھے ہوئے ہوں اور چاہے وہ خالص ڈکلیئرڈ جو ہے وہ سیکولر ذہن کے لوگ ہوں، یا یہ کہ ان کا جو ہے سیاست کا انداز سیکولر ہو اور انہوں نے مذہب کو جو ہے وہ ایک نجی زندگی کے دائرے میں محدود کر لیا ہو، ان چیزوں سے قطع نظر جن لوگوں کا ذہن خالص سیکولر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا دائرہ جو ہے وہ صرف انفرادی زندگی سے متعلق ہے، یا تو وہ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، اور یا دوسری کیٹیگری ان حضرات کی ہے جو اپنی سیاسی جو امنگیں ہیں وہ خالص فرقے واریت کی بنیاد پر پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ فرقے واریت کی بنیاد پر اپنی لیڈری چمکانے کی جو کوششیں کرتے ہیں، یا وہ اس کی مخالفت کریں گے. میرے نزدیک تیسرا کوئی مخلص شخص اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضیاء الحق صاحب کا کھیل ہے، یہ اس حکومت کے خلاف ایک توازن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مولویوں کو جو ہے وہ ذرا ان کو حوصلہ دلایا ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اول تو ایسی چیزوں کے بارے میں حتمی اور قطعی طور پر کسی انسان کے لیے کچھ کہنا ممکن نہیں ہوتا، یہ نیت کے معاملے ہوتے ہیں جو راز ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان، اس کے بارے میں کوئی کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اور میں اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ان کا گیم ہے تب بھی ہم ساتھ دیں گے اس معاملے کے اندر، اس لیے کہ شریعت کا معاملہ افراد سے اور اشخاص سے بالا تر ہے. افراد آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہاں کبھی کوسے لیے ملک بجا رہے تھے صدر ایوب صاحب وہ گئے، کبھی بھٹو صاحب کا دور تھا معلوم ہوتا تھا کہ کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن وہ بھی آج نہیں. جو تھا نہیں ہے اور جو ہے نہ ہوگا یہی ہے ایک گھر پہ محرمانہ. ضیاء الحق صاحب بھی آج کتنے ہی مضبوط اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں، یا یہ کہ اپنی اس مضبوطی کے لیے اپنی ورزی کو کب تک ریٹین کرتے ہیں یہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ نہیں ہوں گے. افراد آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جو قدم اٹھ جاتا ہے وہ قدم جو ہے وہ قوم کی پھر وراثت بنتا ہے، وہ قوم کی ملکیت بنتا ہے، وہ قوم کا ایک سرمایہ اور اثاثہ بنتا ہے. اگر جو جن لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا قرارداد مقاصد کے پاس کرنے میں، ان کا احسان ہے اس قوم پر، اس ملک کے اوپر. اور جن لوگوں نے مخالفت کی وہ اللہ تعالیٰ کے اپنا جواب خود دیں.
وہ علماء کرام جنہوں نے
ایک موقع پر 22 اصول معین کر دیے تھے، وہ بھی اللہ کے ہاں اپنے اجر و ثواب کے مستحق بن گئے. کہ ایک وقت آیا جبکہ یہ سب سے بڑی دلیل دی گئی تھی کہ یہ مسلمان جو ہے یہ تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کس کی شریعت، کس کا قانون نافذ ہوگا، کون سے اصول ہیں شریعت کے کہ جو متفق علیہ ہیں، دستور کیسے بنائے ہم اسلام کا. تو تمام فرقوں نے، یہاں تک کہ اس میں جہاں اہل سنت کے جملہ مکاتب فکر تھے وہاں اہل تشیع بھی اس میں شامل تھے، جنہوں نے 22 اصولوں کے اوپر اپنا اتفاق جو ہے اس پر مہر تصدیق سب کر دی تھی. اور یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی، اور ان حضرات کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہو گئے. تو جو بھی اقدام ہوا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. سیاسی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور مجھے شدید اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن غیر جماعتی اگر کروائے گئے تھے، میری رائے کیا تھی جو 1982 میں میں نے ضیاء صاحب کے نام لکھی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ غیر جماعتی الیکشن کراتے ہیں تو تشکیل حکومت کے لیے نہیں، پھر دستوری مسائل طے کرانے کے لیے کرائیے، اور پھر جب وہ دستوری مسائل طے ہو جائیں، آپ کو خود اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس دستور کے اندر 1973 کے دستور میں جو چاہیں آپ ترمیم کر دیں، یہ اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے. یہ معاملہ اس قوم کا ہے، اس ملک کے رہنے والوں کا ہے. اگر آپ کروانا چاہتے ہیں کوئی ترمیم پیش کیجئے، غیر جماعتی بنیاد پر الیکشن کرا کر جو ہاؤس آئے اس کے سامنے اپنی ترامیم پیش کیجئے، پھر اس کے مطابق اثر نو الیکشن کرائیے. یہ الیکشن جو ہے غیر جماعتی بنیاد پر، پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. مولانا وسیم اظہر صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس پڑھی ہوگی، حالانکہ وہ سب سے بڑے حق میں بولنے والے غیر جماعتی الیکشن کے، لیکن ان کا کہ اب جو غیر جماعتی الیکشن کے بنیاد پر آنے والی اسمبلی میں جماعت بنا لی گئی تو اس کا سارا جو اخلاقی جو جواز ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب جو ہے ایک جماعتی بنیاد پر الیکشن جو ہے منطقی نتیجہ ہے اس اقدام کا کہ آپ نے جماعت بنا لی ہے غیر جماعتی بنیاد پر منتخب ہونے والی اسمبلی کے اندر. تو یہ ان کا ہے، حالانکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر جماعتی انتخابات کے بہت بڑے وہ حق میں بولنے والے ہیں. بہرحال سیاسی مسائل اپنی جگہ ہیں، وہ اختلاف رائے ہے، وہ رہے گا. میں نے آپ کے سامنے رائے دی، چاہے کسی کو پسند آئی یا نہیں آئی، کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر واقعی محسوس ہو کہ اس ملک کے مصلحت اسی میں ہے، اس ملک کی سالمیت اس میں ہے، اس ملک میں مختلف طبقات کا اطمینان اس میں آتا ہے کہ ایک الیکشن ہو جائے، تو آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا لاس ہو گیا، اربہ ارب روپے کا صرف سندھ کے اندر جو نقصان ہو گیا اس ایجوکیشن کے نتیجے میں، اس سے بہت کم خرچ ہوتا اور الیکشن اس ملک کے اندر ہو چکا ہوتا. تو یہ چیز کوئی حرام نہیں. تو جہاں تک سیاسی اختلافات ہیں، جو لوگ بھی اس متحدہ شریعت محاذ میں آئے ہیں ان کے اپنے اپنے نظریات ہو سکتے ہیں. کوئی الیکشن جو ہے وہ 1990 اس سے پہلے کی بات کرنے کو تیار نہ ہو، جیسے کہ جماعت اسلامی ہے یا اور بعض دوسرے حلقے ہیں. کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو سمجھتے ہوں کہ لازم ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کروا لیا جائے. لیکن ان سب سے بالا تر ہو کر چند چیزوں کے اوپر اتفاق، شریعت کی بالا دستی یہاں ہونی چاہیے. شریعت کی بالا دستی اس ملک کے قیام کا منطقی تقاضا ہے، شریعت کی بالا دستی اس ملک کے استحکام کا لازمی تقاضا ہے، شریعت کی بالا دستی اس ملک کے قیام اور اس کے بقا کے جواز کی واحد بنیاد ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ استحکام بہت دور کی بات ہے، بقا جو ہے اس سے کم تر درجے کی بات ہے، میں اس سے بھی نیچے اتر کر کہتا ہوں جواز نہیں ہے اس ملک کا اگر یہاں شریعت کی بالا دستی نہیں ہوتی. گویا کہ ہم اپنی پوری تاریخ کی نگیشن کر دیں گے، اس پاکستان کے لیے چلنے والی تحریک کی نگیشن ہو جائے گی اگر یہاں پر شریعت کی بالا دستی نہیں ہوتی. اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور اس کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو کی اگر بالا دستی نہیں ہوتی اور انکوالیفائڈ انکنڈیشنل وہ بالا دستی، اگرچہ وہ تصورات جو میں نے چاہا کہ آج آپ کے ذہنوں سے نکال دوں کہ یہ کوئی اس میڈیول ایجز کی وہ کوئی مذہبی ریاست نہیں قائم ہو جائے گی، یہ نہ سمجھیے کہ وہ ایک طرح کا ملاؤں کا اقتدار اس ملک میں آ جائے گا یا جو ملا بیٹھ جائیں گے اور بس انہیں کو آخری اختیار ہو جائے گا کہ جو کوئی چیز کہہ دے وہی ملک کے اندر چل جائے گی، نہیں، جدید ترین معیارات اسلامی ریاست کے، جدید ترین اعلیٰ ترین معیارات انسانی حقوق کے، جدید ترین اور اعلیٰ ترین معیارات عدلیہ کے اور ڈسپنسیشن آف جسٹس کے، یہ سب کے سب اسلامی ریاست کے اندر ہوں گے۔ صرف ایک چیز ہے کہ جہاں کتاب و سنت کی صریح رہنمائی موجود ہے، صریح وضاحت کے ساتھ حکم موجود ہے، وہاں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ 101واں گز ہے کہ جس کے اوپر قدم نہیں بڑھایا جا سکتا، اس کے اندر آپ بہترین اسلامی ریاست قائم کیجئے۔ واقعہ یہ کہ جدید دور کی ایک مثالی اسلامی ریاست اس وقت صرف ہماری نہیں، پوری نوع انسانی کی ایک ضرورت ہے، یہ ضرورت اگر پوری کر دے پاکستان تو یہ صرف پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی، پوری نسل انسانی کی خدمت ہوگی۔ انسان تو بھٹک رہا ہے، وہ ان تمام اعلیٰ معیارات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی مجبوری کیا ہے کہ شریعت کی دو آنکھیں اس کے پاس نہیں ہیں، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چونکہ مضبوطی سے نہیں تھامتا، لہذا اپنی عقل سے ایک طرف کو بڑھتا ہے تو ایک انتہا کو نکل جاتا ہے، جاتا ہے کسی بھلائی کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن ایک انتہا میں نکل جاتا ہے، شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، اس انتہا پر جا کر پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی، واپس لوٹتا ہے تو اپنے اسی جذبے کے اندر دوسری انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ آسیلیشنز ہیں، یہ افراط و تفریط کے دھکے ہیں، یہ ایکسٹریمز کے مانند سفر ہے جو نوع انسانی کر رہی ہے۔ آزادی کی تلاش میں نکلا کہ آزادی اتنی بنا دی مادر پدر آزادی کہ جس سے پھر وہ ایک کیپیٹلزم کی لانت مسلط ہو گئی، فیوڈلزم ختم ہوا کیپیٹلزم آ گیا، وہی کی وہی غلامی، وہی کی وہی مصیبت۔ اس کیپیٹلزم سے آزادی کے لیے دوسری طرف سفر شروع کیا تو وہ کمیونزم کی گود میں چلا گیا، اب پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی، ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ آ گئی، وہ آزادی کی چڑیا اب بھی حال میں نہیں آئی۔ اس طرح سے انسان جو ہے وہ دھوکے کھا رہا ہے اور دھکے کھا رہا ہے۔ اس میں در حقیقت اعلیٰ ترین سطح کی اسلامی ریاست، یہ اس دور کی اصل ضرورت ہے، یہ صرف ہماری نہیں، ہمارے لیے تو یوں سمجھیے ہمارے بقا اور ہمارے جواز کے لیے وہ لازمی ہے، لیکن اصلا یہ پوری نوع انسانی کی ضرورت ہے، اور نوع انسانی کی سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک مثال قائم کر دی جائے، جیسے کہ قائد اعظم مرحوم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس عہد حاضر میں انسانی اخوت و حریت و مساوات، اب ذرا ذہن میں رکھیے، ان تینوں اصولوں کے مابین جو نقطۂ عدل و اعتدال اسلام نے دیا ہے، ہم ان تمام تینوں اصولوں کا ایک اعلیٰ ترین معیار پر نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کہ اسلام کے اصول عدل و مساوات، اسلام کے اصول حریت کیا ہے، اس کا ایک متوازن نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا، ایک تجربہ گاہ بنانا، ایک لائٹ ہاؤس بنانا نوع انسانی کے لیے، اس کے جہاز جو پاس پاس ہو رہے ہیں مختلف چٹانوں سے ٹکرا کر، ان کے لیے روشنی کا ایک مینار کھڑا کر دینا، یہ ہے مقصد جس کے لیے ہم پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس ضمن میں آج جو آیات تلاوت کی تھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں، اس لیے کہ اس موضوع پر شریعت کی بالا دستی، شریعت کا نفاذ اور اس کا لزوم، اس موضوع پر یہ سات آیات ہیں، اگرچہ ذرا طویل ہیں لیکن یہ کہ ان کا میں صرف ترجمہ کر سکوں گا اس وقت، یہ پوری ایک تاریخ کے تسلسل کے ساتھ قرآن نے سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، شریعت کا آغاز جو ہے وہ در حقیقت حضرت موسیٰ سے ہوا ہے، انسانی تمدن اس درجے تک حضرت موسیٰ کے زمانے میں پہنچا تھا کہ عظیم مملکتیں قائم ہوئیں، فرعون کی حکومت، نمرود کی حکومت، یہ دور ہے کہ جس میں اب شریعت کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا توحید، بڑی سادہ توحید، بس اس کی تلقین کرنے کے لیے اور شرک کی مذمت کرنے کے لیے انبیاء کرام آیا کرتے تھے، ابھی اور کوئی پیچیدگیاں انسانی زندگی میں تھی نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے کہ خاص طور پر ریاست اور حکومت کی سطح پر اور انسان کا تمدن جو ہے اس کی اجتماعیت کی جو سطح تھی، اس کے لیے شریعت کی باضابطہ ضرورت، وہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہ ہدی و نور، ہم نے ہی نازل فرمایا تھا تورات کو، اللہ تعالیٰ اون کر رہے تورات کو، ہم نے نازل فرمایا تھا تورات کو، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. ہدایت اور نور، نور وہ ہے جس کے حوالے سے آپ راستہ دیکھتے ہیں. تو ہدایت کو در حقیقت کہا جائے گا کہ اس کا تعلق عقل سے، عقل کو صحیح سوچ دینے والی شے، صحیح نقطہ نظر فراہم کرنے والی شے ہدایت ہے. اور نور جو ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے، وہ صراط مستقیم کا تعین جو ہے، صراط مستقیم تو ہے لیکن آپ کو دیکھنے کے لیے صلاحیت چاہیے، تو وہ نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے عطا فرماتا ہے. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اسی کے مطابق حکم کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو اسلام لائے تھے. اسلام یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمیشہ سے دین تو اللہ کا اسلام ہی ہے، ان دین ان اللہ اسلام. حضرت موسیٰ کا دین اسلام، حضرت عیسیٰ کا دین اسلام، حضرت ابراہیم کا دین اسلام. تو ان اہل اسلام کے معاملات کو طے کرنے کے لیے، یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، اور جو ان کے اہل علم تھے بنی اسرائیل کے اور جو اللہ والے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، انہیں جو حفاظت کا فریضہ سونپا گیا تھا کتاب اللہ کی. علماء کے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ دین کی حفاظت، دین کو تھامے رکھنا، اس میں کوئی غلط راستہ کسی کو نکالنے نہ دینا، سینہ سپر ہو جانا اگر بدعات کا راستہ نکالا جا رہا ہے، اگر دین کے اندر اپنی خواہشات کو داخل کیا جا رہا ہے. بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اللہ کی کتاب پر گواہ اور نگران بنائے گئے تھے. فلا تخشوا الناس واخشوني، تو اے لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو فروخت نہ کرو حقیر سی قیمت کے. بس یہ دنیا کے سارے مادی مفادات جو ہیں یہ سب حقیر سی قیمت بنیں گے اللہ کی آیات کی. یہ اتنی عظیم قیمتی شے ہے، اس کا سودا دنیا کے حقیر مفادات سے نہ کرو. اب اس کے بعد وہ ٹکڑا آیا ہے، اس کو اچھی طرح سنیے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. کافر کون ہے؟ کچھ لوگوں نے ذرا برا منایا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جس ملک میں اسلام کا نظام قائم نہیں، چاہے 100% لوگ مسلمان ہوں، یہ عجیب صورت ہوتی ہے کہ وہ افراد تو مسلمان ہیں اور ملک کافر ہے. اجتماعی سطح پر، قومیت کی سطح سے وہ کافر ہیں، اس لیے کہ اللہ کی شریعت نافذ نہیں کر رہے. لہذا یہ معاملہ ہے جو اس آیت کے حوالے سے باپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہو تو خدا کے بندو سوچو تو صحیح کہ اور کافری کیا ہے؟ کفر اور کس کو کہتے ہیں؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے طے کر دیا تھا ان پر اس میں، تورات میں، اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، یہ قصاص کا حکم جو دیا گیا تھا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت، اور اسی طریقے سے جو کہیں زخم لگ گئے ہو تو ان کا بھی قصاص ہوگا. فمن تصدق به فهو كفارة الله، اب اگر کوئی شخص صدقہ کر دے، کسی نے اس کا دانت توڑ دیا، وہ جواباً دانت نہیں توڑتا، معاف کر دیتا ہے، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یہ اس نے صدقہ دیا ہے، اپنے بھائی کی اس زیادتی کو معاف کر دیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، دوسری مرتبہ پھر سن لیجئے، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی وہی تو ہے جو ظالم ہے. اور ظالم کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں آپ کو میں نے بارہا بتایا ہے کہ اکثر و بیشتر مشرک کے معنی میں آتا ہے. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک جو ہے وہی ہے سب سے بڑا ظلم. تو در حقیقت ظلم اکثر و بیشتر شرک کے معنی میں آتا ہے، وہی تو مشرک ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا؟ کسی اور کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو اس نے اللہ کے ہم پلہ بنا دیا، اللہ کا ضد اور ند اور مد مقابل بنا دیا، تو یہی تو شرک ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور انہی کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا اور بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. مصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے. وآتیناہ الانجیل، اور اس کو ہم نے عطا فرمائی انجیل، فیہ ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. وہ مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے اس کی جو اس کے سامنے تھا. یہ خاص طور پر دوبارہ اس لیے لایا گیا ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، متی کی انجیل کا وہ جملہ بارہا میں نے آپ کو سنایا ہے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، شریعت موسوی ہی کو نافذ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے تھے. من التورات وہدم و موعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت بھی تھی اور موعظہ بھی تھا متقین کے لیے. یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ مواعظ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مواعظ جو آپ کو ملیں گے انجیل کے اندر، اس سے اونچے، اس سے بلیغ جو واعظ ہے پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے. سرمن آف دی ماؤنٹ جو ہے، پہاڑی کا واعظ، اس سے اونچا واعظ ممکن نہیں. کتنا زبردست واعظ ہے وہ. تو خاص طور پر موعظہ کا لفظ یہاں لائے ہیں. قرآن مجید بھی، آخر انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی. یوں نہ سمجھیے کہ ہم نے گویا کہ انجیل کی تعریف کر دی تو شاید کسی اور شے کی تعریف کر دی. وی اون اٹ. اس میں جو تحریف کی گئی ہوگی وہ غلط ہے نا. اصل انجیل جو ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اور اس انجیل کے اندر کچھ نہ کچھ روشنی تو محفوظ ہے. تحریف ہی ہوئی ہے، یہ تو نہیں ہوا کہ ساری کی ساری بدل دی گئی ہو. اس لیے یہ کہ اس میں آپ کو وہ مشکات نبوت کے جو آثار ہیں اس کے انوار آپ کو نظر آتے ہیں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اب دیکھیے منطقی بات کیا ہے، چاہیے کہ فیصلے کریں انجیل والے، اہل الانجیل ہوئے نا وہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو اللہ تعالیٰ کے اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں. اب تین الفاظ آ چکے ہیں، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اگر یہ شریعت بل پاس نہیں ہوتا تو بتائیے ہم نے قومی سطح پر کیا فیصلہ کیا، ہم فاسد ہیں، ہم کافر ہیں، ہم ظالم. اس لیے کہ شریعت کی بالادستی اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن حکیم کی آیات ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قب و قول فیصل ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اتنے سے مختصر رکوع میں سات آیات میں تین مرتبہ دوہرا کر بات آئی. اب اس کے بعد آ رہا ہے ذکر ہمارا، اس امت کا اور محمد الرسول اللہ کا. یہ بات کتنے گمبھیر پیرائے میں آئی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس موضوع پر یہ قرآن کا ذروہ صدام ہے، یہ رکوع سات آیات پر مشتمل. جیسے سات آیات سورہ فاتحہ کی ہیں، وہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ، اسی طرح نفاذ شریعت کے ضمن میں یہ گویا کہ بمنزلہ فاتحہ ہے قرآن مجید کے اندر، کہ یہ سات آیات اس کا ذروہ سلام ہے، اس کا لب رباب ہے. تورات کا ذکر آ گیا، انجیل کا آ گیا. اب سنیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب ہم نے اتاری ہے یہ کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، فیصلہ کن بن کر آئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ. اس کی شان دو ہے، ایک تو یہ کہ یہ بھی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کی کہ جو کتاب میں سے موجود ہے، یہ مصدق ہے تورات کی بھی اور مصدق ہے انجیل کی بھی، لیکن صرف مصدق نہیں، مہیمنا علیہ، ان پر نگران ہے اور محافظ ہے، ان کی تحریفوں کا پردہ چاک کرنے والی کتاب ہے، اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح کرنے والی کتاب، یہ مہیمن ہے، محافظ ہے، نگران ہے، پہرے دار ہے، یہ چوکی دار ہے یہ کتاب. تمام کتب سماویہ کا عطر اور لب لباب اس میں آ گیا ہے، اور ہر جو سابقہ کتاب ہے اس کو اس کی کسوٹی پر اب پرکھا جائے گا، جو اس کے مطابق صحیح، جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ یا تو غلط ہے، تحریف ہے، یا یہ کہ وہ اب منسوخ ہو چکا. ہو سکتا ہے کہ ایک دور کے لیے وہ کوئی بات ہو، لیکن یہ کہ اب وہ منسوخ ہو چکا ہے. اب حضور کو کیا حکم ہوا؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو حکم کیجئے آپ ان کے مابین، فیصلے کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا. ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق، اور جس چیز کو، جو چیز کے حق میں سے آپ کے پاس آ چکی ہے اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. یہ تو چاہیں گے کہ اپنی خواہش کے مطابق قانون بنائیں، یہ چاہیں گے زمانے کا چلن یہ ہے اور زمانے کا رواج یہ ہے اور جدید تہذیب یہ ہے اور فلاں چیزیں یہ ہیں، یہ خواہشات ہیں ان کی، ان کی پیروی نہ کیجیے. جو چیز کے آ چکی ہے آپ کے پاس حق میں سے، اب اس میں حق، اس کو اب آپ مضبوطی سے تھامیے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہاں خطاب ہے پوری نوع انسانی سے، ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے شریعت مقرر کی اور راستہ معین کر دیا. یعنی ایک راستہ اور کتاب اور ایک شریعت، وہ موسیٰ کی تھی جو دی گئی تھی. اب حضور کے بعد وہ تمام چیزیں منسوخ ہیں، لیکن یہ کہ ایک دور تک تو وہ تھی نا، جن لوگوں نے شریعت موسی پر عمل کیا ہے، شریعت محمدی کے نزول تک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پر تھے، سیدھے راستے پر تھے. چنانچہ اس کی سب سے بڑی مثال ورقہ ابن نوفل ہے، وہ اگرچہ قریش میں سے ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابن عم ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. بلکہ یہ کہ یہ بھی معلوم ہوا بات روایات سے کہ ان کے لیے بھی انہوں نے بھی رشتہ طلب کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے رشتہ منظور نہیں ہوا. وہ بھی خواہش مند تھے حضرت خدیجہ سے نکاح کے، لیکن وہ اتنے بڑے عالم تھے، ایک تو موحد، پھر یہ کہ وہ عبرانی زبان انہوں نے جا کر شام میں سیکھی، عیسائیت اختیار کی، حضرت مسیح کے دین میں آئے. اور کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، یہ گویا کہ ان کے اس وقت کے اعتبار سے بہت بڑے عالم ہونے کے لیے یہ الفاظ سند ہیں کہ وہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے. عرب میں تو لکھنے والے ہی چند ہوں گے، انگلیوں کے اوپر گنے جانے والے. پھر وہ عربی نہیں، عبرانی میں تورات لکھا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے. اسی لیے انہوں نے تصدیق کی حضور کی پہلی وحی کے بعد، جب حضرت خدیجہ لے گئی ہیں حضور کو حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس، انہوں نے تصدیق کی یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. حضور سن کر حیران ہو گئے، اب مخرجیہم، یہ آپ نے کیا کہہ دیا ورقہ، کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ ہاں، اس لیے کہ وہ تو حضور کو اس وقت تک کا جو معاملہ تھا وہ ذہن میں رکھیے، انتہائی محبوب شخصیت تھے محمد قریش کے لیے اور مکے والوں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قدموں تلے اپنی آنکھیں بچھاتے تھے. وہ آ گئے، وہ دیانتدار آدمی، وہ سچا آدمی، جا صادق جا امین آ گئے، فیصلے کرواتے تھے آ کر ان سے. لہذا انہوں نے حضور نے تعجب کا اظہار کیا. حضرت ورقہ نے کہا کہ ہاں، تم سے پہلے جو کوئی بھی اس پیغام کو لے کر آیا ہے اس کی قوم کی طرف، اس کی قوم اس کی دشمن بنی، یہ دشمنی تو ہوگی، برداشت کرنی ہوگی. تو میں نے آپ کو یہ مثال بتائی ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے شریعت موسوی تھی. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور لوگوں، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی شریعت آدم سے لے کر آج تک ہوتی. وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تمہیں دے کر، اس لیے کہ یہود کی آزمائش اب اس میں ہوئی کہ آیا وہ شریعت محمدی کو بھی قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اکثر و بیشتر وہ ان کی نسلی میراث بن جایا کرتی ہے، حقیقت کو نہیں بلکہ اپنی نسلی میراث کے پجاری بن جاتے ہیں، حقیقت کے طلبگار نہیں رہتے. تو یہ امتحان اللہ تعالیٰ لیتا رہا، بعض کو بعض کا ذریعہ امتحان بناتا رہا. فاستبقوا الخیرات، تو اے مسلمانوں، اب تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے مقابلہ کرو اور بڑھو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹنا ہے بالآخر اللہ ہی کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، بتا دے گا جو ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دوبارہ حکم دیا حضور کو، آپ فیصلہ کیجئے ان کے مابین اسی چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور خبردار رہیے، ڈرتے رہیے، کہیں یہ آپ کو بچلا نہ دیں کچھ چیزوں سے جو اللہ نے نازل کی ہو، ان کے دباؤ میں کہیں آپ آ جائیں. یہ تو دباؤ ڈالیں گے، جیسے کہ مکے میں آپ کو معلوم ہے مشرکین عرب نے کتنا دباؤ ڈالا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے محمد، یہ تو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو اس قرآن سے بچلا دیں، آپ کو مجبور کر دیں دباؤ ڈال کر کہ آپ اپنی طرف سے کوئی آیتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کر دیں. اذن لتخذو کا خلیلا، اگر آپ ایسا کر دیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. ان کی لڑائی آپ سے ذاتی نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے ہے. اسی طرح اس وقت یہود، نصارہ، منافق سبھی موجود تھے نا، مکے کے اندر کون نہیں، مدینے میں کون نہیں تھا، جہاں صادق الایمان تھے، صحابہ کرام تھے، وہاں یہود موجود تھے، وہاں منافقین تھے، ان کے زیر اثر مسلمانوں کے اندر کا ففتھ کال بھی سن سک. تو اے نبی خبردار رہیے، چوکس رہیے، کہیں یہ آپ پر دباؤ ڈال کر آپ کو اللہ کی شریعت سے ہٹا نہ دیں. وہ دباؤ جو آج کل پڑ رہے ہیں، جو جا کر پارلیمنٹ کے سامنے آئلی قوانین کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان مظاہروں میں خواتین کو کی سرپرستی کرنے والے اسی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جو استقبال کرتے ہیں ان کا، اور ان سے دس گنا کی تعداد بلکہ اس سے بھی زائد میں اگر مسلمان خواتین، برقع پوش خواتین نے جا کر مظاہرہ کیا، ان کے لیے کوئی استقبال کے لیے نکلنے والا نہیں تھا اس پارلیمنٹ سے. یہ ہے جدید دور کا، اور یہ آج کی ظاہر بات ہے جہاں ہمارا وہ تنزل ہوا ہے، جہاں ہم پہنچے ہیں، اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا. اگر قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کی گردنیں شرم سے جھکی جا رہی تھی، تو آج بھی تو کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، نئی روشنی کے دل دادا اور دیوانے، کہ جو شریعت کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے یہ ہوا جو ہے یہ شریعت. حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں اس میں کچھ دخل ہمارا بھی، ہم نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ اسلامی ریاست کیا. میں پھر دھمکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ جدید ترین اعلی ترین معیارات حقوق انسانی کے، اعلی ترین جمہوریت کے معیارات، اعلی ترین جدید ترین عدلیہ کے معیارات کے ساتھ ہوگی اسلامی ریاست جو قائم ہوگی. صرف ایک قدم ہے، کسی اور انسان کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کی طرف سے، کہ جو اللہ اس کے رسول کے واضح احکام ہیں کتاب و سنت، اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. اور اس کا بھی کسٹوڈین کوئی علماء بورڈ نہیں ہوگا کہ اسے آپ کہہ دیں کہ یہ تو تھیوکریسی ہو گئی کہ مولویوں کو بٹھا دو، جو وہ کہہ دیں جائز وہ جائز، اور جو وہ کہہ دیں ناجائز وہ ناجائز. نہیں، آپ کی کورٹ ہوگی، علماء بھی وہیں جائیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ شے کتاب و سنت کے بناتی ہے. کتاب و سنت جو ہے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو سینہ بسینہ ہی صرف چلی آ رہی ہو، یہ تو روشن چیزیں ہیں. لیلوہا کا نہارہا، یہ دین وہ ہے جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن ہوتا ہے روشن. اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ سورت کے مانند تابناک ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، ایک ایک چیز اس میں محفوظ ہے، ایک ایک حدیث کے بارے میں اس کے درجات کا تعین موجود ہے، ایک ایک راوی کی زندگی کے حالات محفوظ ہیں، اور ان کی جرح و تعدیل کا عمل جو ہے محدثین کرام کر چکے ہیں. تو یہ شریعت تو در حقیقت کوئی تاریکی کے دور کی طرف لوٹنے والی شے نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین روشنی کی طرف انسان کی پیش قدمی کرانے والی چیز ہے. کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کی از خاکش برو یا دارزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بحاس، یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ. تو حضور سے فرمایا واحذرہم، آپ ان سے خبردار رہیے، چوکس رہیے، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہیں یہ آپ کو بچلا نہ دیں اس سے کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹھ موڑ لیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ ہی نے ارادہ کر لیا ہے، يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ ان کے اوپر کوئی آفت لانا چاہتا ہے ان کے گناہوں کی پاداش میں. اگر یہ اعراض کر رہے ہیں، وہ اعراض کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی اونچی سی اونچی گدی کا مسند نشی ہو، شریعت سے اعراض کرے گا تو وہ اسی حکم کے تابع ہوگا. کسے باشد، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور واقعہ یہی ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے، بہت بڑی تعداد، وہ تو فاسقوں ہی پر مشتمل ہے. آخری آیت ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے چیلنج ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو کسی بھی درجے میں اس شریعت بل کے منافی اور اس کے مخالفانہ باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے. کوئی حکم باشد، چاہے وہ اپنی جگہ پر مذہبی لوگ شمار ہوتے ہوں، اور چاہے وہ کوئی کسی یعنی طریقت کی گدی کے سجادہ نشین ہو، اور چاہے وہ کوئی اور بڑے علماء میں سے شمار ہوتے ہوں، اس شریعت بل کی منافی اور اس کی مخالفت کرنے والے اس آیت کے ذیل میں آئیں گے. اف حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ حکم جاہلیت کے متلاشی ہیں؟ شریعت اسلامی کو چھوڑ کر کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے بعد، اللہ اس کے رسول کے بعد، اور کیا ہے سوائے ضلالت اور گمراہی کے؟ تو جان لو کہ جو شریعت کے خلاف آواز اٹھائے، میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ شریعت وہ چیز ہے کہ ہم مکھی کو دیکھتے ہوئے بھی نکلیں گے. ہم یہ جانتے ہوں کہ کوئی شخص اس کے ذریعے سے اپنا کھیل کھیل رہا ہے، کوئی شخص اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو ذریعہ بنا رہا ہے، اگرچہ ہمارے پاس کوئی حتمی اور یقینی ذریعہ علم نہیں ہے، لیکن ہو اگر تب بھی ہم، یہ وہ مکھی ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے بھی نکلیں گے. اس لیے کہ یہ معاملہ شریعت کا ہے، یہ اشخاص سے اور گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر اس کے بارے میں غور کیا جائے گا، یہ ہمارے دین کا اور ایمان کا تقاضا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون یوقنون. تو جان لو کہ اللہ کے حکم سے بہتر حکم اور کون سا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں، یقین سے خالی اگر ہو گئے ہوں، دل و دماغ جو ہے اس میں شکوک و شبہات. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنے بعد میں اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ لوگ تو ہو سکتے ہیں کہ جو شریعت کی مخالفت کریں. ورنہ یہ ہے کہ یہ بل وہ ہے، میں نے بارہا کہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ انسانوں نے مرتب کیا ہے، پہلے جنہوں نے مرتب کیا تھا انہوں نے اس میں خود ترمیمیں کی ہیں. ظاہر بات ہے یہ ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے، اس میں کوئی کمی ہے تجویز پیش کیجیے، آگے بڑھیں گے، آگے قدم اٹھائیں گے. لیکن کسی بھی درجے میں اس کی مخالفت اور اس کی نفی، وہ در حقیقت ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام پر ہمارے اعتماد کے خلاف جانے والی شے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. میں نے آج تفصیل میں اس لیے یہ بات کی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے نمازی اس کنونشن کو جو ہو رہی ہے 26 تاریخ کو اسی مہینے کی، یعنی اگلا اتوار جو آئے گا، ایک اتوار تو یہ آ جائے گا پرسوں، لیکن اگلا اتوار اس روز یہ کنونشن ہو رہی ہے، صبح کا وقت ہے. ابھی سے پروگرام بنائیے کہ آپ اس وقت کو فارغ کریں، آپ وہاں شریک ہوں، اس کی رونق بڑھائیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ کس جوش کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ لوگ آئے ہیں. یہ اجتماعیت بھی خود اس دور کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے، یہ بھی ایک مظاہرہ ہے کہ کس جوش و خروش کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ مسلمان جمع ہوئے ہیں. اور یہ بہت بڑا خوشائند معاملہ ہے ہمارے لیے کہ جو یہ متحدہ شریعت محاذ بنا ہے، اس میں دیوبندی بھی ہیں، اس میں ٹاپ کے بریلوی بھی ہیں، ٹاپ کے دیوبندی، ٹاپ کے بریلوی، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اس میں احرار بھی ہے، اس میں مجلس تحفظ ختم نبوت بھی ہے. میں اپنا نام سب سے آخر میں لوں گا کہ سب سے کمتر اور احتر میں بھی اپنی تنظیم کے ساتھ اس میں شریک ہوں. یہ تمام اہل سنت، ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ اہل تشیعوں میں سے کوئی اس میں شامل ہوا ہو، لیکن یہ کہ اہل سنت کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے سوائے دو طبقات کے، یا تو وہ خالص سیکولر سیاست کے قائل ہیں، اور یا خالص فرقہ واریت کی بنیاد پر اپنی سیاسی دکان چمکانا چاہتے ہیں. سوائے ان کے باقی جو مسالک ہیں وہ تمام مسالک اس میں جمع ہو گئے. تو دعا کیجئے کہ اس اتحاد کو اللہ تعالی بابرکت بنائے، اس کو مستحکم کرے، یہ اتحاد افتراق کے اندر تبدیل نہ ہو جائے جیسا کہ سابقہ ہوتا رہا ہے. اللہ تعالی اس کو اس پاکستان کے استحکام کا ایک ذریعہ بنائے، اور ہماری جو بھولی ہوئی منزل سی اگر اب بھی ہمیں یاد آ جائے تو وہ جو کہتے ہیں کہ شام کا صبح کا بھولا شام کو بھی واپس آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں شمار کرنا چاہیے. اگر یہ جو 41 سال ہم شروع کر چکے ہیں اپنے اس عمر کا، جو قمری حساب سے 41 سال ہے ہمارا، اگر اسی میں کوئی قدم آگے بڑھ جائے، جیسا کہ میں نے کبھی کہا تھا کہ ایک امید کی کرن آتی ہے کہ 40 کے بعد بنی اسرائیل کے حالات میں تغیر پیدا ہوا تھا، اس امید کی کرن کے سہارے جی رہے ہیں. ورنہ واقعہ یہ کہ حالات انتہائی خوفناک، دائیں بائیں کے حالات انتہائی خوفناک، خود ہمارے اندر کے حالات انتہائی خوفناک. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی بیرونی قوت جو ہے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی الا کہ خود ہمارے اپنے اندر خرابی موجود ہے. گھر کا معاملہ درست نہ ہو تو باہر کے دشمنوں کو حوصلہ ہوتا ہے، اور وہ گھر کا معاملہ درست کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں کی. تو شاید کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں توفیق دے دے، اور اللہ کرے کہ یہ اتحاد متحدہ شریعت محاذ، میں شاید نام نہیں لے سکا ہوں، جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہے، یہ تمام مکاتب فکر یا جتنی بھی اہم تنظیمیں ہیں اور جماعتیں ہیں وہ سب کی سب اس میں شامل ہیں، اور ہم تو بہت ہی ادنا خادمین کی حیثیت سے اس میں شامل ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.